الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال تعالى كنت كنزا مخفيا فأعرف فخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بات فرمائی کہ دنیا میں کوئی شخص جو کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، پہلے وہ ذہن میں اپنا مقصد بناتا ہے، پھر اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیتا ہے یا کسی چیز کو بناتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس پر ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایجادات کی دو قسمیں ہیں، جو چیزیں بنائی جاتی ہیں یعنی ان چیزوں کی ایجاد میں دو قسم کے مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو اس چیز کا مقصد ہوتا ہے گناہ اور نافرمانی، مقصد ہی اس کا گناہ اور نافرمانی ہے، لہذا ایسی چیز کی خرید و فروخت، اس کا استعمال دونوں حرام ہیں۔ اور ایک ایجاد ایسی ہے کہ جس کا مقصد ہے کچھ فائدہ اٹھانا دنیاوی طور پر، لیکن یہ محمود اور مذموم دونوں مقاصد میں استعمال ہو سکتی ہے، یعنی اچھے کام میں بھی لائی جا سکتی ہے اور برے کام میں بھی لائی جا سکتی ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے مفتیان اکرام کی رائے یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اگر اس کا کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال حرام ہے، اور اگر اس کا صحیح اور درست دنیاوی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اس کا استعمال جائز اور درست ہے. پہلی قسم کی ایجاد کی مثال ہے، یعنی وہ ایجاد جو کہ ہے ہی گناہ کے لیے، اس کی مثال ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے. اگر اس میں اچھی نیت بھی کر لے تو یہ فارمولا اور قاعدہ کلیہ یاد کر لیجئے گا کہ برا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا، برا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا. مثلا کوئی آدمی ہے وہ ایسے مالداروں کے یہاں ڈاکہ ڈالتا ہے یا چوری کرتا ہے جو زکات نہیں دیتے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ان سے ڈاکہ چوری کر کے پیسہ لوں اور اس سے غریبوں کی مدد کروں. اب نیت تو بہت اچھی ہے، امداد غربا، لیکن چونکہ طریقہ کار درست نہیں ہے لہذا اس کو ثواب نہیں ملے گا، عذاب ملے گا، لہذا اس کا یہ کام برا کہلائے گا اگرچہ اس کی خرچ کی نیت اچھی ہے. اور دوسرا فارمولا یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے اس میں نیت بری ہے تو یہ فارمولا ہو گیا کہ وہ برا کام ہوگا، بری نیت کی وجہ سے وہ برا ہو جائے گا. اور اگر برا کام اچھی نیت سے کرتا ہے تو وہ برا ہی رہے گا. لہذا اچھی نیت سے کرنا یہ ضروری ہے. لہذا ٹیلی ویژن کی جو ایجاد ہے فی نفس ہی، اگرچہ اس میں دنیا کے کوئی منافع ہیں، نفع ہے، فائدہ ہے، ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حرام اور گناہ، اس کی خرید و فروخت حرام اور گناہ ہے. اس کے برعکس کمپیوٹر اور ریڈیو، چونکہ اس کا جائز استعمال بھی ہے، انسان اس کو اگر خرافات میں نہ ڈالے اور صحیح چیز میں استعمال کرے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے اور ریڈوا ہے، ریڈوا، تو چونکہ اس کا جائز استعمال کیا جا سکتا ہے لہذا اس کی خرید و فروخت جائز اور درست ہے. اب خریدنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس مقصد میں استعمال کر رہا ہے. اگر اچھے مقصد میں استعمال کرتا ہے تو فائدہ اٹھائے، اور اگر برے مقصد میں استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مذموم اور برا کہلائے گا. لگے واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ پہ بیانات، آڈیو بیانات بھیج رہا ہے، مل رہے ہیں، تو ماشاءاللہ بہترین استعمال ہے. واٹس ایپ کو بھی مسلمان کر دیا. تو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا، تو مقصد کی بڑی اہمیت ہے. لہذا میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا بخا، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا، لیکن وہ اس کو خوب سمجھ لیں، جز عبادت نیست از تخلیق جہاں، صرف کو پیدا کرنے کا اور اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کی جائے. لہذا اللہ تعالی نے اس کو اس مقصد کے لیے بنایا، اس جہان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نے ایک عجیب مثال دی، اور یہ دنیا کے اوپر یہ مثال، فرمایا ایک مسافر ہے، جنگل میں جا رہا ہے، اور مسافر کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے کسی منزل پر پہنچ جاؤں. रात के अंधेरे से पाला ना पड़े, सफर मुश्किल हो जाएगा, दूसरी मुश्किलात होंगी। अब जनाब वो सफर कोशिश कर रहा है, जल्द अज जल्द अपना सफर कता करूं, तय करूं, किसी मंजिल पर पहुंच जाऊं जहां सहूलत और सुकून से रात गुजारूं। अब जब वो रात अंधेरा शुरू हो गया तो उसने देखा दूर कहीं रोशनी नजर आई। अब उसने अपना सफर रोशनी की तरफ कर दिया। कुछ देर के बाद जब वहां पहुंचा तो देखा एक शानदार महल है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। जब करीब पहुंचा तो वहां दरबान था, दरबान ने इसको खुशामदेद कहा और ये अपने घोड़े पर था, इसको कहा कि आप अपना घोड़ा यहां पार्क कर दीजिए। वैले पार्किंग मिल जाती लेकिन फिलहाल वो नहीं है, बहरहाल आप यहां पार्क करें। कहा असल में इसको भूखा है घोड़ा, कहा घबरा, इसको सीएनजी हम डाल देंगे आपके घोड़े में। कहा आप आइए। आगे बढ़ा तो एक शख्स और तक आ गया, ये आए मेहमान, उसको ले गया। वो लेकर गया तो देखा अंदर बड़ा सा हॉल है, मुख्तलिफ कमरे बने। उसने मुसाफिर का सामान साथ लिया और उसको लेकर एक कमरे में कहा ये आप यहां आराम की जगह है, यहां बैतुल खला मौजूद है, वॉशरूम भी है और इस वॉशरूम में बाथ टब भी लगा हुआ है, जैकूजी भी है, सुहाना बाथ भी है। और हैरान हुआ कि ये जंगल में ऐसे इंतजाम। अब जब दरवाजा रखा, सामान दरवाजा खोला तो देखा जदीद इंतजामात, शैंपू और सब हर हर चीज मौजूद। खैर थकावट था, गुस्ल करने से राहत होती है, इसलिए गुस्ल की तरगीब दी गई है दीनदारों को, खुसूसन मुसलमान की तो सिफात में से है ही, और दीनदारों को खुसूसन के गुस्ल का एहतमाम क्या करें। इसलिए देखिए जुम्मे के दिन के गुस्ल सुन्नत है, क्योंकि उससे यह फायदा होता है तबीयत में बशाशत आती है और यह सेहत के लिए मुफीद चीज है। और ठंडे पानी से नहाना यह मुफीद है, क्योंकि आजकल अजीब जमाना आ गया, आजकल का जवान भी गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाते हैं इस जमाने में भी, जबकि वो भी आसाइशों में रहते हैं, लेकिन मुफीद है ये। लेकिन अमल करने से पहले मशवरा कर लेना, ऐसा नहीं टाइफाइड बुखार चढ़ गया और मुकदमा मेरे जिम्मे। लेकिन बहरहाल कम से कम गर्मी में तो कर सकता है, ठंडे पानी से नहाना ये मुफीद है। और अगर दिन में कई मर्तबा भी नहाए तो ये सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज है, खुसन गर्मी के जमाने में। और फिर दीनदार आदमी के लिए इसलिए ज्यादा वो है कि बदबू नहीं होनी चाहिए, कैसा बदबू आ रही है जिस्म से, ये अच्छी चीज नहीं है। अब उसने गुस्ल किया, इंसान थका हुआ है तो गुस्ल एक राहत मिलती, इसे कहते जी फ्रेश हो जाऊं मैं, ये मामूल है अक्सर लोगों का। अब जब वो आया कमरे से बाहर निकला तो एक वाय साहब, उन्होंने कहा आइए जनाब, उसको लेकर गया, देखा दस्तरखान बिछा हुआ, खाना और बढ़िया किस्म का खाना, कढ़ाई, मुर्गी, टिक्के, सब। हैरान, गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म खाना। अब जब उसे खाया तो भूख भी लगी हुई थी, खूब अच्छी तरह खाया। खाने के बाद आइसक्रीम भी आ गई, उसने कहा वाह मेरे करीब, बाद ताम आइसक्रीम, वाह मेरे करीब। अब फारिग हुआ तो उसने पूछा चाय पियेंगे या कावा, हैरान चाय कावा। उसने कहा अच्छा भाई यार दूध पत्ती पिला दो फिर तुम, چائے بھی پی. اس کو خیال آیا, اس سے پوچھا کہ بھائی چائے پی رہا تھا وہ بھی بیٹھ گیا, اس نے پوچھا یہ جنگل میں یہ منگل, یہ محل, اس کے انتظامات. اس نے پوچھا اچھا میرا گھوڑا, کہا بے فکر ہے اس کو بھی چارہ دے دیا گیا. اس نے حیران کی جنگل, یہ انتظام, یہ محل اور یہ سب چیزیں, یہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ یہ فلاں کریم آدمی ہے, سخی مزاج کا, یہ سب انتظام اس کی طرف سے کہ جو مسافر گزرے, چھوٹا بڑا کوئی قید نہیں, کوئی مسافر ہو, اپنا ہو, غیر ہو, جانتا ہو, جان پہچان والا ہو, بغیر جان پہچان والا ہو, کوئی بھی ہو, بس اس مسافر کو رہو, رہے, رکے, اپنا وقت پورا کرے اور چلا جائے, ایک دن رہے, دو دن رہے, سب انتظام اس کی طرف سے. بڑا حیران ہوا. میرے مرشد میرے سے اب تھکا ہوا تو تھا, اس نے کہا اچھا آپ آرام کر لیں, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب وہ جو محل میں ہے آنے والوں کی تین قسمیں ہیں. فرمایا کوئی تو پوچھتا ہی نہیں ہے کہ یہ محل کس نے بنایا ہے, یہ سب اس نے کھایا پیا, نعمتوں کو استعمال کیا, کھایا پیا اور چل پڑے. یعنی صبح اٹھا, یعنی پوچھا ہی نہیں اس نے, صبح اٹھا انہوں نے کہا سامان یہ لیجیے, اب پوچھا نہیں, پھر بھی اس نے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا, کہا جائیے کبھی گزرو آپ بلا تکلف, پھر بھی کہا کہ دوبارہ آ جانا. بھائی دوسری قسم یہ ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے پوچھا بھائی اس کو خیال ہو یار یہ سب انتظام کس کی طرف سے؟ اس نے اس سے پوچھا, اس نے کہا اچھا ہم صبح بتا دیں گے. اب وہ سو گیا, تھکا ہوا تھا, صبح اٹھا, اب دیکھا صاحب حلوہ پوری رکھی گئی, چنے, حلوہ, زبردست یار, گرما گرم مال کھایا. اب جناب اس نے اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے جلدی پہنچنا ہے, اور بس رات جو بات ہوئی تھی سب بھول گیا, اپنا اٹھا اور چل پڑا, گھوڑا نکالا, اس کی ہوا چیک کی, اسٹارٹ کیا اور سیلف مارا اور چل پڑا. فرماتے دوسرا, اب یہ دو قسم کے شخص ہوئے. تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے, اس نے بتایا کہ یہ فلاں, کاٹ دیا کہ یہ دیکھیے یہ شخص ہے اس کی طرف سے, اس نے کاٹ دیا, اس نے اچھا وزٹنگ کارڈ جیب میں رکھا, اپنے کام پہ چلا گیا, بھول بھال گیا, وقت گزرا یاد ہی نہیں رہا اس کا. یہ تیسری قسم کا شخص ہوا. فرمایا چوتھی قسم کا وہ ہے کہ جس نے اس بات کو یاد رکھا اور یہ اس کے پاس ملنے کے لیے گیا, اس کا جا کر شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ایسے انتظامات کیے ہیں, اور اللہ اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے مال دیا کہ میں بھی اس میں کچھ حصہ ہے, کہا نہیں مجھے اللہ نے خوب دیا, میں نے اسی لیے وقف کر کے رکھا ہوا ہے, بس آپ گھبرائے نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کا شکریہ ادا کیا, اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دنیا جو ہے سب محل ہے, محل, ہم مسافر ہیں مسافر. ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے فرمائے کن فی الدنیا کا انک غریب, دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر رہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا او عابر سبیل, او مانے یہاں بلکہ ایسے رہے کہ راہ چلتا مسافر ہوتا ہے, کیونکہ ایک مسافر کہیں رہتا ہے وہ کچھ کا کچھ جمع کرتا ہے, لیکن راہ چلتا مسافر تو وہ بھی نہیں لیتا. کہتے میں جا رہا ہوں وہاں سب انتظام موجود ہے, کیا ضرورت ہے لے جانے کی. جیسے ایک زمانہ تھا لوگ حج عمرے کو جایا کرتے تھے, باہری جہاز سے سفر ہوتا تھا, لہذا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی چکی گندم چاول तवा, चूल्हा, बर्तन, गिलास, कपड़े लत्ते, महीनों का सफर होता था। एक एक चीज, नमक भी, चाय भी, चीनी भी, इलायची, मसाले, हर चीज अपने साथ लेके जाते थे। और मेरे दोस्तों, आज वो जमाना है, एक आदमी जिस अपने तन के कपड़ों में है ना, अगर उसी में चला जाए, हरमैन शरीफैन में हर चीज मिलेगी उसे। अब सब कुछ है वहां, उसको जरूरत नहीं है। तो आपने फरमाया कि मुसाफिर की तरह रहो, क्योंकि दुनिया मुसाफिर है। अब ये दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है, ये फरमाया मिसल महल के हैं। ऊपर देखें तो अल्लाह ताला ने आसमान सूरज अता फरमाया, उस सूरज से बंदे कितनी चीजें लेते हैं, हमारा सारा खाना पीना उसके साथ है, बारिश का ताल्लुक उसके साथ है। फिर अल्लाह ताला ने सुबह से लेकर शाम तक एक बिजली रोशनी अता फरमाई, वक्त पर निकलता है, उसका एक अल्लाह ताला ने रूट बनाया, वक्त पर गुरूब होता है। फिर अल्लाह ताला ने रात आई तो चांद निकाला रहनुमाई के लिए, सितारे रखे, कैसा टांग दिया, खूबसूरत मंजर बना दिया। फिर उसके बाद जमीन है, उस जमीन को अल्लाह ताला ने कैसे कैसे हमारे रहने की जगह फर्श बनाया हमारे लिए। फिर उसमें नबातात, फवाके, सब्जियां, फल, फूल, कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने जमीन में हमारे लिए रखी। पानी रखा, पानी को बरसाने का कैसा इंतजाम रखा, पानी को पहुंचाने का कैसा निजाम रखा। अलगरज पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला के निजाम के तहत है। बीच में एक बात याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक काफिर ने पूछा कयामत के मुतालिक, कि कयामत में जबकि हमारी हड्डियां, हड्डी को ऐसे किया, वो सीधा हड्डी थी, उसने ऐसे उसको मसा और उसको ऐसी खाक को हवा में उड़ा दिया, क्योंकि बिल्कुल नरम हो गई थी वो हड्डी, उसको बिल्कुल उसको ऐसे मसल कर उसकी जो मसाला था वो हवा में उड़ा दिया। और उसके बाद उसने कहा कि अल्लाह ताला कयामत कैसे कायम होगी। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाया कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, युहीहा अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा। अब ये जवाब है उसका, ला ये उसका जवाब है कि युहीहा, कि अल्लाह ताला ने, उस मालिक ने पैदा फरमाया, अंशाहा उसको जमा भी कराया किया, अव्वल मर्रा पहली मर्तबा। अब ये उसका जवाब है, वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, और वो अपनी मखलूक से, अपनी खल्क से को खूब जानता है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो यहां अल्लाह ताला ने कितनी अजीब बात फरमाई कि सब इतना फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को पहली दफा पैदा फरमाया और वो अपनी मखलूक को, अपनी खल्क को से खूब बाखबर है। अभी इसमें कोई जवाब बजायर लगता है, इसी को तो इल्म कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने औलिया पर, उलमा पर क्या इल्म खोलते। मेरे शेख फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो यहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जिस बंदे को पहली मर्तबा पैदा फरमाया, वो कैसे, कि जिस बंदे को पैदा फरमाना था, जिस नुतफे से उसकी तामीर होनी थी, तखलीक होनी थी, उस नुतफे को के लिए खून की जरूरत है, खून के लिए गिजा की जरूरत है, और बंदे की गिजा सारे आलम में फैली हुई है। وہ بندے کے جز اب وہ نطفے سے بن رہا ہے، نطفہ بنا خون سے، خون بنا غذا سے، اور غذا بنی یہ اشیاء سے. اب وہ بندہ، اب اس کو تصور کریں کہ اس بندے کے جو اجزاء ہیں کہیں روٹی میں ہیں، کہیں گوشت میں ہیں، کہیں کھجور میں ہیں، کہیں زمزم میں ہیں، کہیں نسلے کے پانی میں ہیں، کہیں جو کسی کیلے میں فواقع اور پھلوں کے اندر ہیں، سبزیوں کے اندر ہیں، یا وہ معدنیات کے اندر ہیں، یا سلاجید کے اندر ہیں، اور پھر وہ گندم اور وہ اشیاء پاکستان میں ہے، کراچی میں ہے، سندھ میں ہے، پاکستان میں ہے، ایشیا میں ہے، یورپ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، افریقہ میں، امریکہ میں، حرمین شریفین میں ہے، یعنی اس بندے کے اجزاء سارے عالم میں بکھرے پڑے ہیں. لہذا کبھی ماں باپ اس غذا کو، اللہ تعالیٰ اس غذا کو کبھی ماں باپ تک پہنچا دیتے ہیں، اور ایک آدمی سعودی عرب سے آتا ہے اور وہ اس کے لیے زیتون لے کر آتا ہے، کہیے لیجئے یہ میں آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ لے کر آیا ہوں. اب اس زیتون کے اندر اس بندے کے جزء چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہنچا دیا اللہ نے، اجوا کھجور میں، سکری کھجور میں، زمزم میں، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے امریکہ کے کیلوں میں اور افغانستان کے انار میں، قندھار کے انار میں، بلوچستان کے سیبوں میں، پنجاب کے، ہندوستان کی گائے کے اندر اس کے جز موجود ہو. اب یہ بندہ کبھی ہندوستان نہیں گیا، لہذا اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، یا تو اس غذا کو پہنچا دیتے ہیں یا اس بندے کو اس غذا تک پہنچاتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی انتظام ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہیں جاتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، غذا کہیں اور سے وہاں آتی ہے، اب یہ اس غذا کو کھاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے جو جز سارے عالم میں بکھرے پڑے ہوئے تھے، اور کبھی مٹی بھی کھاتا ہے، کبھی جز مٹی میں بھی ہوتے ہیں، آلو میں بھی تو ہیں، وہ بھی تو مٹی ہے. اللہ اکبر. اب اس کو کیسے بیان کریں، اس وسعت کو اور اللہ تعالی کے اس غیر محدود انتظامات کو، جس کو ہماری عقل، جس کا احاطہ اور احصاء نہیں کر سکتی، ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اس غذا کو ماں باپ تک پہنچاتے ہیں یا ماں باپ کو وہاں لے کر جاتے ہیں. اور کبھی غذا وہاں ہوتی ہے، کبھی ماں باپ کو جہاں لے کر جاتے ہیں، غذا کو کہیں اور سے وہاں لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک غذا یہ خود انتظام کرتا ہے کہ آج میں یہ کھاؤں گا. لیکن اس رزق میں، اس غذا میں اس کا حصہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے رکھی ہوتی ہے اور وہ نہیں کھا سکتا، چاہتے ہوئے بھی، دل چاہ بھی رہے، پھر بھی نہیں کھا سکتا. اللہ اکبر. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دل نہیں چاہتا، کبھی بیوی بولتی ہے کہ کھانا کھا لو، کہتے نہیں طبیعت نہیں ہے، گھر والی نے کہا، اس نے کہا طبیعت نہیں ہے، اس نے کہا تھوڑی دیر میں کہیں سے بریانی چلی آ رہی ہے، کہتے تھوڑی سی چکھ لو، اچھا بیچارے نے بھیجا ہے، چلو محبت سے. تو اصل میں اس کا رزق وہاں لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالی کے اس انتظامات کو کیا جتنا سوچے گا. میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی کی اس قدرت کا، اس انتظامات کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تصور میں لائے تو عقل حیران ہو جائے. پھر اور انتظامات ایسے اللہ تعالی کے کہ اس غذا کو کھیتی باڑی، زراعت بنانے، پہنچانے کے لیے اللہ تعالی رجال کا بھی بندوبست فرماتے ہیں. کھیتی باڑی ہے، اس کے لیے بندے دے رہے ہیں، دودھ ہے، بھینس ہے، اس کی پرورش، اس کی تربیت کے لیے، اس کے دودھ نکالنے کے لیے بندے ہیں، کہ میں اور آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ اکبر سبحان اللہ. بیچ میں ایک بحث پر ایک بات یاد آئی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور فرمایا یہ بات میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. ہوا یوں کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب میرے شیخ رہتے تھے تو کچھ حسد، حاسدین، معترضین، یہ سب ہر جگہ ہوتے ہیں، بدگمانی پھیلانے والے سب ہوتے ہیں. تو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اس وقت بے تکلف دوستی تھی، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ایسے ایسے حالات ہیں. تو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرمائی، فرمایا میاں اگر بھینس کا دودھ یا گائے کا دودھ چاہیے نا تو اس کے گوبر، اس کی گندگی، اس کی بدبو، ان سب چیز سے گزارا کرنا ہوگا. مقصد کیا ہے؟ مقصد اگر مقصد دودھ ہے، گوالا ہے، مکھیاں ہیں، بدبو ہے، گائے پیشاب کر رہی ہے، یوں مارا چھینٹے اڑ رہے ہیں، مکھیاں، بدبو، گندگی، لیکن اگر مقصد دودھ ہے ہر چیز کو برداشت کرے گا نا، کہے گا نہیں بھائی چھوڑو، بس دودھ لینے کی فکر کرو، اور اس کے لیے یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑے گی. حضرت فرمایا کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ، حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ فرمایا اگر دودھ سے کو پانا ہے تو ان سب چیزوں سے واسطہ پڑے گا. حضرت سمجھا دیا کہ اپنے مقصد اور اپنی نظر دودھ پہ رکھو. اور ایک بات اور فرمائی حضرت، فرمایا ہردوئی سے، یہ میں نے خود بھی سنی، فرمایا ایک آدمی کے سامنے دودھ ہے، اب دودھ سامنے آیا، اب اس نے مراقبہ شروع کر دیا، کہہ رہی ہے جو دودھ ہے نا یہ باڑے سے آیا ہے، اور گوالا سڑا ہوا لباس، بدبودار، پھینس گندی، پیشاب کر رہی ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، دم ہلا رہی ہے، غلاظت، گندگی. تو فرمایا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ صاف شفاف دودھ سامنے رکھا ہے، لیکن اگر وہ باڑے کا تصور کر لے گا تو طبیعت مقدر ہو جائے گی. حضرت کے الفاظ ہیں، ارے میاں اس کو اٹھا دو بھائی، آج پاکستان بن رہا ہے اور تو سو رہا ہے. تو فرمایا اس کا تصور کرے گا تو طبیعت مقدر ہو جائے گی، اور اگر دودھ پر نظر رکھے اور دودھ کو دیکھے، بھول جائے باقی چیزوں کو، تو فرمایا طبیعت مکیف ہو جائے گی. یہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہے، اور الحمدللہ میں نے خود بھی حضرت سے یہ بات سنی، مکیف اور مقدر. فرمایا کیا سمجھایا؟ فرمایا اسی طریقے سے کہ انسان جب کہیں دین سیکھتا ہے نا، معترضین، بدگمانی پیدا کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، دشمن، ہر قسم کے لوگ ملیں گے، کیونکہ دین والے تو ایسی چیز ہوتے ہیں یہاں ہر کوئی ملے گا، صوفی شکل میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے، اور روشن خیال بھی ملیں گے، خیر خواہ بھی ملیں گے کہ میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، تو یہ خیر خواہ ہوں گے. دادا فرمایا اگر دودھ پر نظر رکھے گا تو فائدہ اٹھا لے گا، اور اگر اس نے دودھ پر نظر نہیں رکھی، دوسرے لوگوں کی مکھیاں اور ان چیزوں کو دیکھتا رہا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دودھ سے محروم ہو جائے گا. بدگمانی والوں کی بدگمانیاں سنی، غیبتیں کرنا سننا، دشمنوں کے اعتراضات، حاسدین کا حسد، یہ سب چیزیں اس کو محروم کر دے گا، یہ دودھ اسے محروم رہے گا. اور اگر فائدہ اٹھانا ہے تو پھر صرف دودھ پہ نظر رکھیں. تو بندے کے اجزاء سارے عالم میں بکھرے پڑے، اس کی تقریر کر دی نا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اجزاء کو انشاہا جمع فرمایا، ماں باپ کو پہنچا دیا. اب ماں باپ نے کھایا، وہ غذا استعمال کی، اس سے خون بنا، اس سے نطفہ بنا. اب اس کے بعد پھر مضغہ اور علقہ اور مضغہ یہ سب بن کے پھر دیکھا ماشاءاللہ، ایک وہ بچہ دنیا میں روتا آ رہا ہے اور سب لوگ ہنس رہے ہیں. کیونکہ جب بچہ روتا ہے نا، اس کا رونا اس کی جسمانی حیات پر دلالت کرتا ہے، سب ہنستے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آئے تو تم رو رہے تھے، سب ہنس رہے تھے. فرمایا ایسے کام کرنا کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ تو پھر سب کی آنکھیں اشکبار ہوں گی. ایسے زندگی نہ گزارنا کہ لوگ یہ کہیں کہ خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا مر گیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہو گئے. آہ، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ 2 برس پہلے، عالم یہ تھا کہ کئی کلومیٹر تک لوگ تھے اور جنازہ گاہ تک نہ پہنچ سکے. رجب کا مہینہ تھا، جون کا مہینہ تھا جو وقت دیا ہوا تھا، اس وقت پر پھر گرمی بھی تھی، اکابر، علماء، صلحاء، لوگ دور دور سے، آنن فانن، کتنے لوگ ایسے، کوئی سپر ہائی وے پہ پھنسا ہوا، کوئی ایئرپورٹ کی جانب پھنسا ہوا، کوئی گلستان جوہر کی جانب پھنسا ہوا، ایسا عالم تھا. کیوں؟ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. فرمایا ایسے کام کرو کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ اور پھر وہ جو لوگ ہیں پہنچانے والے وہ روئیں گے. حضرت کا شعر ہے، فرمایا بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. یہ زندگی میں یہ بات فرمائی تھی کہ بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں کدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. تو ایسی زندگی. اس دنیا میں آیا، اب دنیا میں آنے والوں کی قسمیں ہو گئی. ایک آدمی ہے، روزانہ سورج کا طلوع غروب دیکھ رہا ہے، اجزاء اجزاء، غذا، نباتات، فواقع، حیوانات، سارے عالم کے انتظامات دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ کہنے والے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان تمام چیزوں کا ایک خالق ہے، مالک ہے، اور وہ یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا. ایسے شخص کو اصطلاح کے اندر کافر کہا جاتا ہے. کافر مانے ناشکرے کے، کیونکہ اللہ تعالی نے پیدائش سے لے کر موت تک اس کافر کو اس کے کفر پر بھی نعمت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے، مارومی نے فرمایا، بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے ہی سب نے سنا ہے، تکرار کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. کوئی نہیں ملا، ایک دفعہ ایک بوڑھے کو لے آئے کافر، میرے ساتھ کھانا کھا. آپ نے بسم اللہ پڑھی، کھانا کھایا. کافر نے شروع کیا، 2-4 نوالے اس نے کہا. اس نے کھانا کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یہ ارشاد فرمایا، ایمان لانے کو تیرا دل نہیں چاہتا؟ بس اس نے کہا نہ چھوڑا اور چل پڑا کہ 2 نوالے کھلا کر میرا دھرم خریدتے ہو، میرے مذہب کو خریدتے ہو، ناراض ہو کے چلے گیا. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی نے وحی فرمائی. انبیاء علیہ السلام کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انداز تبلیغ نہیں ہے. جس کافر کو ہم نے اس کے کفر کے باوجود بڑھاپے تک روٹی کھلائی ہے، 2-4 نوالوں میں، ذرا توا تو گرم کرتے سیدھا ایمان پہ. ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ تربیت فرمائی اور ان کے ذریعے سے امت کو سکھا دیا, دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے اس شرف کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس کا بھی پاس رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دوڑے اس سے جا کر معافی مانگی اس کافر سے. ایک نبی ہے وقت اولو العزم پیغمبر جس کو خلیل اللہ فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مجھے تنبیہ فرمائی. اچھا خدا نے میری وجہ سے, آپ اتنے بڑے پیغمبر اتنی عظیم شخصیت. اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں. یہ وہ شرف ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی لاش رکھی کہ جو شرف دیا تھا پروٹوکول اس کا کیا کہ چل سب نے سمجھا بھی دیا کہا لیکن جب تمہاری خواہش ہے اے خلیل تمہاری خواہش ہے چلو تمہاری خواہش کے وہ کیا ایمان لاتا ہم اسے ایمان دیتے. تو کافر کو بھی اللہ روٹی دے رہا ہے ساری زندگی. ایک کافر تو وہ ہے کہ جو کبھی خدا کے بارے میں زبان نہیں اٹھاتا, لیکن ایک کافر وہ ہے جو بکواسیات بھی کرتا ہے, لیکن اس حلیم ذات اس بلند و اعلی علی اور عظیم ذات کو عظمتوں کو رفعتوں کو بلندیوں کا سوچے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی روٹی بند نہیں فرماتے پھر بھی اس کو کھانا کھلاتے وہ شکر کیا ادا کرتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کو بھی ستاتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ وہ چیز ہے, ہمیشہ جو عذاب آیا وہ کفر پر نہیں آیا کہ ایک آدمی کافر ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ کیا کیا بکواسیات کرتا ہے, اس پر نہیں عذاب آیا. عذاب آیا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبولین کو ستانے پر. انبیاء علیہ السلام کی تو کیا ذات, ان کی ذوات مقدسہ اللہ اکبر, ان کی عظمت اور رفعتوں کو ہم سوچ نہیں سکتے, ہماری عقول سے بہت بالا ان کیا ان حضرات کی ذوات, ان کی ذات, ان کی شخصیات, ہماری عقول, ہمارے تصور, ہماری علم, ہمارے خیالات سے بہت اونچی ہے, ارفع اور اعلی. ان کے غلام صحابہ کو ہم نہیں سوچ سکتے, ان کا عشق, ان کی محبت. صلح حدیبیہ کا وقت تھا, ایک صحابی تلوار ننگی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کر رہے ہیں. وہ مشرکین کا جو آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے آپ کی داڑھی پہ ہاتھ لگانے لگا. ان صحابی کو جوش آیا, ایک ہاتھ مارا اور ہٹا ہاتھ اپنا, اپنے ناپاک ہاتھ اس مقدس ذات کو مت لگا. ایسے جان نثار تھے یہ حضرات. وہ جا کر کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں سے نہیں مقابلہ کر سکتے کیونکہ یہ تو اپنے نبی کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, یہ تو ان کا حال یہ ہے کہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. ہم لوگ جو کہ تنخواہوں سے, مراعات سے, انعام کی لالچ سے 100 اونٹ دیں گے, تمہاری فلاں سے شادی کر دیں گے, تمہاری تنخواہ اتنی کر دیں گے, دین کے کام ایسے نہیں ہوتے. جنہوں نے مال پر, حسینوں پر, حکومت پر, تنخواہوں پر اور عہدوں پر نظر رکھی, ایسے لوگوں سے دین کا کام نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالی کا دین ہے. اب آپ تصور کریں, یعنی اللہ تعالی کا دین اور عظمت کہ ایک اس کی عظمت کو سوچیں کہ ایک بادشاہ محل بنائے اور ہم بادشاہ کے لیے چندے کریں کہ جی بادشاہ کو محل بنا رہے بھائی تم لوگ بھی چندہ دو. بتائیے بادشاہ اس کو گوارا کرے گا؟ پھانسی پہ لٹکا دے گا کہ تم نے میری توہین کی ہے. اور ہم دین کا کام کریں اور نظر مخلوق پر ہو, اس کی جیب پر, اس کے مال پر, ایسے دین کا کام نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں, تنخواہ نہ ملے मिलना तो दूर की बात, बढ़े भी नहीं तो तनख्वाह है, हड़ताल कर देते। नर्सें, स्कूल टीचर, प्रोफेसर, दानिश्वर, वकला, हुकाम, अफसरान, तनख्वाह ना मिले बायकॉट करते हैं, हड़ताल करते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? कभी किसी मौलवी के बारे में सुना, इमाम के बारे में, कि कमेटी वालों से कह दे ठीक है ना दो तनख्वाह, बगैर वुजू नमाजें पढ़ाऊंगा। लेकिन जालिम को देखो फिर भी पढ़ा रहा है। कभी ऐसा सुना? तारीख में कोई ऐसी मिसाल देखी आप हजरात ने? कभी सुनी? उसकी तनख्वाह कम है, उसकी जरूरियात है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अल्लाह पर है। जिस दिन, याद रखना, दीन का काम ऐसे होता है, जब तक हमने नजर मखलूक पर रखी उस वक्त तक वो बात नहीं होगी। अब वो काफिर है अपनी उसने कि कुफ्र बकवासियात, लेकिन अल्लाह ताला उसको भी रिस्क अता फरमा रहे, और चाहे उसको मालूम भी हो गया हक क्या है, ऐसे कुफार हैं। गांधी भी जो था बहुत अय्यार शख्स था, चालाकी और अय्यारी में, धोखेबाजी में डॉक्टरेट किया हुआ था उसने, और मुसलमानों को वो धोखा दिया उसने कि बस मुसलमानों की तबीयत में जो ना सादगी है, और एक चीज है कि वो भरोसा जल्दी कर लेते, और अगर अखलाकी तौर पर देखा जाए तो ये कमी है। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा, एक साहबी से पूछा रूमी बादशाह ने, दलील पेश कर रहा हूं कि एक तरफ तो मैंने तारीफ भी की और उसके बाद उसके खिलाफ भी बोल दिया, उस पर दलील पेश करूंगा। रूमी बादशाह ने, ईसाई बादशाह ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक साहबी से पूछा, जबकि खिलाफत का जमाना था, वो अमीरुल मोमिनीन थे, पूछा कि तुम्हारे बादशाह और हाकिम और अमीरुल मोमिनीन कैसे हैं? उन साहबी ने दो जुमलों में, मुख्तसर से दो जुमलों में, जिसके चार अल्फाज बनते हैं, चार लफ्ज, लफ्ज में जो चीज होती है हुरूफ होते हैं, हुरूफ भी कितने मुख्तसर, उन साहबी ने चार लफ्जों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ कराया, सुभान अल्लाह। और वो अल्फाज क्या हैं? ला यखदा वला युखदा। अब ला में दो हुरूफ, लाम और अलिफ, यखदा में चार हुरूफ, वला तीन और वो आगे चार, दो चार छह, छह और तीन नौ, नौ और चार तेरह, तेरह हरूफ में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का उसने तारुफ करा दिया। अल्लाह अकबर। इससे आप सोचें, उस सहाबी की फसाहत को सोचें, उस शागिर्द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उस तिलमीद रसूल की फहम और फिरासत देखिए कि तेरह हरूफ और चार लफ्ज में तारुफ करा दिया अपने हाकिम का, अपने खलीफा का, अपने अमीर का। अल्लाह अकबर। क्या उसकी फहम और फिरासत को सोचे, या तो हम घंटों लंबी लंबी तकरीरें करते। तो चार हुरूफ में, चार लफ्जों में, अल्फाज में तारुफ, ला यख्दा वला युख्दा। अब उस ईसाई को देखिए, वो बादशाह, रूमी बादशाह, होशियार था वो भी। याद रखिएगा, किसी काफिर को अकलमंद कहना जायज नहीं है, ये अकल का लफ्ज काफिर के लिए दुरुस्त नहीं है इसके इस्तेमाल। हां, चालाक अय्यार बोल सकते हैं, लेकिन अकलमंद का लफ्ज नहीं है उसके। उलुल अलबाब काफिर नहीं है। तो वो ईसाई बादशाह भी होशियार था, उसने कहा कि इस शख्स ने अपने अमीरुल मोमिनीन और खलीफा की दुनिया और दीन दोनों को समझा दी, और इससे पता चला कि इनके हाकिम اور ان کے امیر المومنین الخلیفہ، وہ ان کی دین اور دنیا کی پختگی فرما دی، بتا دی اور فرما دی اس صحابی نے. اب وہ عیسائی بادشاہ اس کی شرح کر رہا ہے، اور کوئی ذہانت مل جانے کی چیز ہے، وہ کافر کو بھی مل سکتی ہے. اس نے کہا کہ لا یخدع، اس کے اندر اس کی دین کی طرف اشارہ ہے، یعنی کیا مطلب، دھوکا نہیں دیتے کسی کو. فرمایا اس سے اس کی، اس عیسائی بادشاہ وہ کہنے لگا حضرت صحابی کے ارشاد پر کہ اس سے ان کی دین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کسی کو دھوکا نہیں دیتے. اور ولا یخدع، دھوکا نہیں کہتے، اس سے ان کی دنیا کی پختگی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ فہم و فراست دی ہے کہ کسی سے دھوکا نہیں کھاتے. وہ پتہ چلا اخلاق میں یہ چیز مطلوب ہے، دینی اعتبار سے تو یہ کہ کسی کو دھوکا نہ دے، اور دنیاوی اعتبار سے یہ کہ کسی سے دھوکا نہ کھائے. اور دھوکا کھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بتا بھی دے، پردہ پوشی. ہمارے اللہ والوں کا یہ انداز رہا کہ وہ پردہ پوشی کرتے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک صاحب حضرت کے پاس آئے، یہ 90 کے زمانے کی بات ہے، کہ حضرت آئے بیٹھے، آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کراؤں. اور ایسے لوگ علماء کے پاس، دین والوں کے پاس ماشاءاللہ آتے ہی رہتے. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا، شناختی کارڈ چاہیے ہوگا. فرمایا ٹھیک ہے. کہنے لگے حضرت میں ابھی سیدھا ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتا ہوں اور یہ جمع کرا دیتا ہوں، مجھے کچھ پیسے وہاں جمع کرانے، تو ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں آپ مجھے 5,000 روپے عنایت فرما دیں تو میں ٹریول ایجنٹ کو دے دوں گا، پھر گھر سے آپ کو پیسے لا کے دے دوں گا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کتنا خرچہ آئے گا؟ انہوں نے کہا حضرت اس زمانے میں تقریباً 35,000-40,000 روپے بہت بڑھیا عمرہ ہوتا تھا. جب حضرت کے ساتھ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی تو اس وقت جو ٹکٹ میں نے بھی خریدا تھا وہ 14,000 یا 15,000 روپے کا ٹکٹ تھا. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اچھا آپ ایک کام کریں، کوئی اتنی جلدی تو نہیں ہے نا، کیا ضروری ہے آج ہی جمع کرانا؟ کہا آپ ایک کام کریں، گھر سے پیسے لے آئے پھر لے جائیے گا. ہاں حضرت یہ ٹھیک ہے. حضرت ہنس کے فرمانے لگے 10 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئے وہ. اللہ معاف کرے، 90 کے زمانے میں ایک صاحب تھے، اس نے بیچارے اماموں کو اتنا بیوقوف بنایا، اور یعنی اماموں کو اتنا دھوکہ دیا، اور دھوکہ یہ دیا کہ وہ جو 90 کا زمانہ تھا، اس سے پہلے بھی 90 کے ابتدائی جو زمانہ تھا، اس زمانے میں ٹیلی فون لگنا آسان نہیں تھا. جو پرانے لوگ ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے. اور اس زمانے میں ایک بات یہ بھی، اس وقت تو پھر بھی بہت بہتر صورت ہوتی، اس سے پہلے 80 وغیرہ زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پوتا ٹیلی فون پر بات کرے تو دادا کو چاہیے وہ درخواست دے دے. کیوں جناب؟ پرانے لوگوں کو تو یہ بات یاد ہے اچھی طرح، کہ دادا درخواست دیتا تو پوتا ٹیلی فون سنتا تھا. تو ایک صاحب وہ علاقے کے کئی علماء سے، ائمہ حضرات سے، کہ جی میں ٹیلی فون لگوا دوں گا 1500 روپے لیے. اس زمانے 1500 بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اس زمانے بہت بڑی رقم. اب اس لیے کیا سمجھاؤں اس زمانے، کیونکہ ہم اس، یعنی اسی زمانے میں جب میری ایک ملازمت تھی، تنخواہ لگی، تو میری تنخواہ 3200 روپے لگی، اور یہ 3200 روپے تنخواہ بہت زیادہ تھی. یعنی اس زمانے میں میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ گیا تھا، تو اس زمانے میں اس کی تنخواہ 2000 یا 2200 روپے ہوتی تھی، تو میری تنخواہ 3200 روپے لگی تھی، 3200 روپے، اور بہت بڑی تنخواہ تھی. تو اس زمانے میں 1500 روپے ایک بڑی رقم ہوتی تھی. اس نے اکثر کو دھوکا دیا، لیا کہ ٹیلی فون لگوا دوں گا اور جیب میں رکھا. اور ایسا ہوتا تھا، کسی کے تعلقات ہوتے وہ لگوا دیتا تھا، اب وہ آیا بھی دینداروں کے بھیس میں، کہ جی حضرت اور ماشاءاللہ جو پہلے دن ہاتھ چوم لینا سمجھ جاؤ کوئی گڑبڑ ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کہیں سفر پر تشریف لے گئے تو ایک صاحب آئے حضرت کا مجلس بھی بیان ہوا, مجلس کے بعد آئے حضرت واہ واہ مزہ آ گیا, آپ کے ایسے بیان میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں سنا, ایسا میری روح عرش اعظم پر پہنچ گئی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے مجھ کو خود سنایا, فرمایا اس کی اس بات میں اخلاص نہیں تھا. میں نے کہا یہ شخص کسی مطلب کے لیے کر رہا ہے, کیونکہ ایسی روح کی پرواہ تو بڑے بڑے علماء کی نہیں ہوتی تھی, اس کی کیسے ہو گئی, بڑے بڑے حضرات نے یہ بات نہیں کی. تو فرمایا تھا کہ میں نے میزبان سے کہا کہ ارہر کی دال وہ بھی پتلی والی صرف وہ بناؤ. اس نے کہا حضرت وہ شیخ تھے حضرت ان کے وہ مرید تھا حضرت کا. اس نے کہا حضرت یہ گستاخی کیا, فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اب شیخ کا حکم ارہر کی دال اور چپاتی, ایک ٹائم دو ٹائم تین ٹائم. حضرت نے فرمایا بس یہ ارہر کی دال وہ بھی پتلی والی. اور بعض دالیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض مدارس تھے پہلے تو بڑی غربت ہوتی تھی تو مدارس بھی, ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسے مدرسے میں ہم نے پڑھا ایسی دال ملتی تھی کہ اس سے وضو کرنا جائز تھا. تو اب تین ٹائم دال کھائی تو اس کے بعد رات کو جب سوئے تو صبح بستر لے کے غائب. تو حضرت مولانا شاہ محمد صاحب صاحب رحمت اللہ ہنس کے فرمانے لگے, فرمائے تھے بےچارا جو ہے کتنی دور بھاگنا پڑا اسے, ایک تو عرش سے جا کر بستر لایا وہاں سے اتر کے پھر بھاگنا پڑا اسے. تو ایسے ایسے دھوکے باز لوگ بھی آتے رہتے کہ حضرت ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, حضرت ہم آپ کے اور ہاتھ چومیں گے, کوئی مجدد زمانہ بنائے گا, کوئی عارف باللہ بنائے گا, کوئی قطب العالم بنائے گا. تو ایسا ماشاءاللہ یہ سلسلہ رہتا ہے. لہذا ایسے ایسے چیزیں ملتی کہ خود اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار میں بھی اتنا بڑا مجدد ہوں اللہ اکبر. یہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ دین کے کاموں میں خصوصا. اور جو مخلص ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح پہ لگتا ہے, وہ زوائدات پہ نہیں لگتا. ہاں اس پر بھی کبھی کبھی کوئی کیفیت آتی ہے, جیسے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ, ایک دفعہ ایک مجلس تھی, وکلا بھی بیٹھے تھے, علماء بھی تھے, وکلا بیٹھے تھے. حضرت نے وہ تقریر کی کہ ایک وکیل کہنے لگا کس نے تجھے ملا بنا دیا, تجھے اگر وکیل ہوتا تو ججوں کے چھکے چھڑا دیتا. پھر جوش میں آ کر کہنے لگا از کمالے تو مکمل از کمالے کیس تھی اور تو مجمل از جمالے کیس تھی. کس کے کمال نے تجھے مکمل کیا, کس کے جمال نے تجھے مجمل کیا, یہ وہ وکیل نے جوش میں آ کر کہا. حضرت حکیم الامت کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بہت ہی عاجزی سے فرمایا من مکمل از کمال حاجیم اور من مجمل از جمال حاجیم. مجھے میرے حاجی اپنے شیخ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے کمال نے مجھے مکمل کیا اور ان کے جمال نے مجھے مجمل بنا دیا, یعنی صاحب جمال بنا دیا. اور کمال مکمل یعنی صاحب کمال بنا دیا. اس پر بھی کبھی ایسی کیفیت آ سکتی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہوگی کہ وہ اصلاح پہ لگے گا. تو گاندھی کی بات کہہ رہا تھا کہ گاندھی بہت چالاک اور عیار تھا, یہاں تک کہ ایک مولوی نے جو کہ گاندھی کے ساتھ تھا ایک دن حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ایک مولوی صاحب کہ حضرت یہ گاندھی جو ہے نا بڑا عقل مند ہے. میں نے عرض کیا تھا نا عقل مند کا لفظ کافر کے لیے استعمال نہیں کرے کہ یہ بڑا عقل مند ہے. حضرت نے فرمایا پرلے درجے کا احمق ہے اگر عقل مند ہوتا. پوچھا کیوں, کہنے لگا کہ حضرت وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ حضرت قرآن پاک بھی پڑھتا ہے, قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھتا ہے وہ. فرمایا یہی اس کے پرلے درجے کے احمق ہونے کی علامت ہے, کیونکہ اگر عقل مند ہوتا تو ایمان لے آتا. پھر وہ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت اگر آپ कुछ जहमत फरमाए और आनंद भवन तशरीफ ले चले। आनंद भवन वो जगह थी जहां पर गांधी रहता था, और थाना भवन में हकीम उम्मत थानवी रहते थे रहमतुल्लाह अलैह, और आनंद भवन में गांधी रहता था। तो मौलवी साहब कहने लगे कि हजरत फील्ड तैयार है, अगर आप तशरीफ ले चले तो वो ईमान ले आएगा। तो हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दीन वालों की और उलमा की एक गैरत दीनी भी एक चीज होती है, याद रखना। हमीयत दीन और गैरत दीन भी एक चीज है। हकीम उम्मत थानवी ने फरमाया, फरमाया अशरफ अली क्यों जाए आनंद भवन, अशरफ अली क्यों जाए आनंद भवन, गांधी क्यों ना आए थाना भवन। हजरत के गुफ्तगू भी बड़ी अजीब हुआ करती थी। तो एक काफिर वो है कि जो दुनिया में आया और दुनिया की नेमतों से इस्तेफादा भी कर रहा है, फायदा भी उठा रहा है, लेकिन ईमान नहीं लेकर आता। ये वो शख्स है जिसे नेमत तो इस्तेमाल की, इसलिए उसको काफिर कहा, नाशुकरा। काफिर माने नाशुकरे के। और दूसरे वो है आने वाले कि जिन्हें ऐसे काफिर जो मालूम भी करते, कुरान पाक की तफसीरें भी पढ़ते, मुसलमानों के हालात भी पढ़ते हैं, यहां तक कि उनकी यूनिवर्सिटियों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात पढ़ाए जाते हैं, बल्कि अंदाजे हुक्मरानी, ये जो पुलिस का निजाम, ये बैतुल माल का निजाम, और अपनी आवाम को ये जो सहूलतें, जैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से बुड्ढों का इलाज, ये सब वो इस्लाहात हैं जो कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कायम फरमाई थी, जिसको यूरोप और वगैरह में आज भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हीं से सीखी है। वो मानते भी हैं कि हां इस्लाम हक मजहब है, लेकिन वही बात कि अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहते हैं, वलाकिन अल्लाह यहदी मयशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत अता फरमाता है। चीज दो किस्म हो गई दुनिया में आने वाले। तीसरी किस्म वो है कि दुनिया में आए, ईमान की दौलत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानी दौलत मिली, लेकिन कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, कभी नमाज नहीं, जिक्र नहीं, तिलावत नहीं, बल्कि गुनाह में, मासियत में, नाफरमानी के काम करना। लेकिन इस पर भी एक बात याद रखना, ये जो हमारे लोग बड़े मजे से कहते ना, ऐसे मुसलमानों से तो काफिर अच्छे, ये जुमले जोश में खुसूसन रोशन ख्याल हजरात बहुत बोलते, उनको मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं, उसको उनको मुल्लाओं से तकलीफ है, और जोश में ऐसा जुमला कह देते कि ये काफिर तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं। याद रखना कि ये अपना पेशाब भी किसी को ना दे, अगर देंगे तो भी मतलब होगा। पाकिस्तान को जो इमदाद मिलती है, मिलेगी, वो इसलिए कि इनको मतलब है कि हमारे ये काम आएंगे, पड़ोस के मुल्क में जरा हमारी मदद कर देंगे, अफगानिस्तान के लिए कुछ राहदारी मिल जाएगी, हमारे पैंपर जो फौजियों के रुक गए उनका रास्ता मिल जाएगा, सब ये मतलब और गरज है, बाकी कुछ नहीं। वरना अपना पेशाब भी ना दें। मैं मस्जिद में ये बात कह रहा हूं, और अल्लाह ताला ने ये बात फरमा दी कि वलन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा, याद रखना अल्लाह ताला फरमाए, और अजीब उनवान है अरबी ग्रामर का, मैं कैसे वो समझाऊं अभी, लेकिन फरमाया कि हरगिज ये तुमसे राजी नहीं हो सकते, यहां तक के हत्ता तत्तबिया मिल्लता हूं, जब तक तुम उनकी मिल्लत और उनके दीन पर नहीं आ जाओगे, ये तुमसे कभी राजी नहीं होगे। इसलिए हमारे एक सियासी जुमला है, डू मोर, सही है ना जी, और करो, अभी नहीं जरा और करो, लिहाजा हमेशा यही हुआ और यही होगा। कभी भी ये, क्योंकि पाकिस्तान जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बुनियाद, इस्लामी नजरियात की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने खित्ता अपने करम से अता फरमाया, कभी इससे ये खटकता है, खटक रहा है, खटकता था और खटकेगा, लेकिन इसकी तकसीम भी इसी अंदाज में की गई कि जबकि एक तरफ फैसला और मान अक्सरियत के इलाके अपना खित्ता बनेगा, लेकिन ऐसी चालाकी और अयारे के साथ अंग्रेज और हिंदुओं के गठजोड़ ने ये पुराना चला रहा है अब तक है। लिहाजा वहां जाकर उनको मुराद दे रहे हैं और सब, और वही काम हमारे लिए सब चीजें पूरी करते हैं। नहीं है तू मुसलमान, ये गठजोड़ पुराना चला रहा है। लिहाजा वो अंग्रेज और बरतानिया के साथ बैठकर जो गांधी नेहरू ने जो ये किया, लिहाजा उसका नतीजा देखिए कि वो मुसलमान, एक तो मुसलमानों के इलाके उन जबरदस्ती उनको रोक लिया, फिर दूसरी बात वो मुसलमान जो इस वतन के जहां इस्लामी अहकाम पर हम अमल करेंगे उसके लिए लाखों लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हिंदू और सिखों ने कैसा कत्ले आम किया कि ट्रेनें वहां से चली भर के, जब यहां पहुंची तो सिवाय खून और लाशों के कुछ भी नहीं था। ऐसी चालाकी और अय्यारी दिखाई, हां उसमें एक कमी थी, मुसलमानों की कमी थी और अब भी है, और वो कमी यह है कि मुसलमान असलहा नहीं रखते, दिफाई कुव्वत का बंदोबस्त नहीं करते, कुछ ज्यादा ही तवक्कुल करते हैं अल्लाह ताला पर। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम, ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम अपनी इस्तेदात भर कोशिश करो, और वो मुसलमानों की सादगी थी कि वो हिंदू जिनकी, क्योंकि आलमगीर और मुगल हुक्मरानों के जमाने में आलम यह था कि हिंदू, यहां तक कि स्पेन में जो भी हुकूमत थी, खिलाफत जो वहां कायम थी, मजाल नहीं कि किसी ईसाई को यह कहा जाओ कि तुम मजहब छोड़कर, अपना ईसाई मजहब छोड़कर मुसलमान हो जा। उनको ओहदे दिए, यहां तक मुगल हुक्मरानों ने हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी कभी किसी हिंदू पर जबरदस्ती नहीं कि तुम अपना मजहब छोड़कर मुसलमान हो जाओ, लेकिन हमेशा इन लोगों ने मुसलमानों के साथ जोर जबरदस्ती की, उन पर जुल्म करके उनके दीन को छीनने की कोशिशें की, ये हमेशा इन्होंने किया, बल्कि हिंदुओं के को ओहदे भी दिए। लिहाजा आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जिस वक्त इंतकाल हुआ, हिंदू भी जारो कतार रो रहे थे, कैसा आदिल हुक्मरान और आदिल अल्लाह ताला ने हमें हाकिम अता फरमाया था, और इंसाफ का यह आलम था कि मजाल नहीं कि असबियत की जैसे कि ये मुसलमान है किसी हिंदू का हक मारा हो, ये इस्लामी तालीमात है ना असल में। लेकिन इन्होंने हमेशा धोखा दिया, लिहाजा उस हिजरत करने वालों को, लाखों लाखों मुसलमानों को वो शहीद किया गया जिन्हें अपनी जानों को नजरा पेश किया, सब इस उस पर कि हम एक ऐसे खित्ते, ऐसे खित्ते में जाएंगे कि जहां पर हम दीन की खातिर। लेकिन यह बात भी अजीब है कि माशाल्लाह उस वक्त जो मुसलमानों का इत्तेहाद देखने का था, अलबत्ता इस बात पर हमारे अकाबिर वो उलमा जिनकी मेहनतें थी, जिन्होंने जिना साहब पर और मुस्लिम लीग पर दीनी लिहाज से मेहनतें की, और उनकी हकीमुल उम्मत थानवी ने फरमाया कि इनको, इनसे हुकूमत छीनने का मत कहो, बल्कि इनको दीनी चीजें सिखाओ, दीन सिखाओ। यहां तक कि हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने कई मरतबा वफूद भेजे, मां शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मां जफर अहमद उस्मानी, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह, ये सब हजरात, जिसमें मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह भी इस तहरीक में शामिल थे, क्योंकि हजरत की उम्र तकरीबन उसे 25 बरस के करीब थी जब पाकिस्तान बना, हजरत खुद भी उसमें शामिल थे। फरमाते बस हमारी नजर में था कि अल्लाह ताला ایک ملک ایک خطہ عطا فرمایا جہاں مسلمان جو حکیم الامت کی خواہش تھی، جس وقت کسی کے حاشیے خیال میں نہیں تھا، اس وقت حضرت نے ریاست رامپور دیکھ کر جہاں پر کچھ اسلامی شاعر کو دیکھے، جبکہ مکمل نفاذ شریعت وہاں بھی نہیں تھا، حضرت نے ایک اظہار فرمایا کہ ایسا مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے خطہ جہاں پر وہ اپنی دینی آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکے. لہذا ہمارے ان علماء کو، ان اولی اللہ کو جنہوں نے محنت کوشش کر کے مسلم لیگ کو، مسلم لیگ پر محنت کی، اور مسلم لیگ جس نے، جناح صاحب نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ صوبہ سرحد اور ریاست بنگلہ دیش، جو ریاست بنگال جو کہ مشرقی پاکستان، وہ بھی ایک بہت ہی دل خراش ایک واقعہ ہے جدا ہونے کا. کہا کہ یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ خطہ پاکستان سچ کے ساتھ نہ آئے، جبکہ مسلم اکثریت علاقہ ہے. تو یہ ہمارے اکابر ہی کی محنت تھی، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی محدث کبیر رحمت اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اس بنگال پر محنت کی، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صوبہ سرحد پر محنت کی، اور ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت تھی، جس کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ اسی کے ساتھ عطا فرمایا تھا. تو یہ ایک نعمت ہے، گو کہ ہمارے اکابر و علماء اس بات پر بہت افسوس کرتے تھے کہ ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن عزیز بنایا کہ اسلامی نفاذ عام ہو. ایک ہے عام ہونا، ایک ہے خاص ہونا. لیکن اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ بات بہت ہی بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ الحمدللہ جو دینی آزادی یہاں پر ہے، کہ انسان دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا، شرعی احکامات کو سیکھنا، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ علماء کی مجالس، یہ اہل اللہ کی مجالس، یہ دین کے شعبے، کہ جس کے اندر مدارس، خانقاہیں، تبلیغ، جہاد، دین کے تمام شعبے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنی دینی حیثیت کے ساتھ قائم ہیں، اس میں کام کرنے والے حضرات ہیں، مال کے تعاون کرنے والے حضرات ہیں، دین سیکھنے والے حضرات ہیں، اور دین کے لیے اپنے جان، مال اور وقت کو وقف کرنے والے حضرات ہیں، جو الحمدللہ یہاں موجود ہیں. الحمدللہ یہ نعمت ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب ملک سے باہر جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی. الحمدللہ اگرچہ اس پر دل کرتا ہے، یہ عریانی، یہ اسلامی نفاذ کا بیٹھے اور اسلامی احکامات کا ٹی وی پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر برسر عام اس کا کھلے کھلا مذاق اڑانا، ان احمقوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور اہل اللہ اور علماء جن کے بارے میں مستشرقین اور ملحدین نے صاف کہہ دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے دل سے ایمان اور اسلام نکل جائے، ان کو علماء اور اہل اللہ سے دور کر دو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے دل سے ایمان اور اسلام نکل جائے. لہذا انہوں نے اس بات پر محنت کی، انہوں نے کہا ہم ایسا مسلمان بنائیں گے جو مسلمان ہوگا، کلمہ بھی پڑھے گا، جس کی کان میں اذان بھی دی جائے گی، جس کے کان میں اقامت بھی پڑھی جائے گی، جس کی قرآن خوانی بھی ہوگی، جس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، لیکن وہ شخص ہوگا. اور واقعی کہنے کی بات اگر دیکھا جائے تو وہ حضرات بھی اپنی محنتیں اور کوشش میں وسائل ہے سب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اگر کوئی آدمی ایک مجلس بھی کسی عالم ربانی اور اللہ والے کی اٹھا لے تو ان کی اتنے زمانے کی محنت بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس سے ان کی ساری محنت اس بات پر ہے کہ علماء اور اللہ والوں سے دور کیا جائے مسلمانوں کو. اس لیے آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے ان کی یہی کہ دین اسلام کے لیے ملاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، کسی قانون کو سمجھنے کے لیے اس کے قانون دان یعنی قانون سمجھنے والے کے بغیر قانون کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لہذا یہ علماء جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ میرے ورثاء ہیں، یہ اہل اللہ، یہ علماء ربانیین، یہ میرے ورثاء ہیں، یہ آپ نے اس وقت فرما دیا. یعنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میری جو وراثت ہے وہ علم ہے، وہ دین ہے، مال نہیں ہے،
ولم یورثوا دینارا ودرہما، یہ میری میراث نہیں ہے
بلکہ یہ علم، یہ دین ہے، لہذا یہ علم اور یہ دین انہی سے ملے گا. اگرچہ ہو سکتا ہے، معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اس بات کو کہتے ہو کہ یہ علماء دنیا کے کام نہیں جانتے، حقیقت بھی یہی ہے. کیا ضرورت ہے کسی انجینئر ڈاکٹر کو بول، میڈیکل والوں کو بولے، میڈیکل یونیورسٹی والوں کو بولے کہ آپ انجینئر کیوں نہیں بناتے، انجینئر یونیورسٹی والے کو بولے کہ آپ اپنے ادھر سے، اپنی یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا کرتے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بولے کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ سے انجینئر پیدا ہونے چاہیے. ہے کوئی ایسا بولے گا؟ کبھی نہیں بولتا. پھر یہ کیا بات ہے؟ یہ دین، اسلام، اسلامی احکامات، ان کی حفاظت، ان کو آگے پہنچانا، یہ ان کا کام ہے. باقی آپ انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو علماء جو اپنا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ، یہ اپنے کام کو، یہ اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ قل لا، نہ تم سے اجر مانگتے ہیں، نہ تم سے تعریف مانگتے ہیں، نہ تم سے کوئی اور چیز مانگتے ہیں، ان اجر الا علی رب العالمین، ہمارا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے. اور الحمدللہ یہ اپنے اس کام میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت اور محبوبیت اس بات سے رکھی کہ آج 1436 ہجری ہے، ختم ہونے کو ہے یہ شوال کا مہینہ، یہ 1436 ہجری ختم ہونے کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج بھی ان حضرات، ان علماء، ان اہل اللہ کی مسائی اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دین ہمارے پاس الحمدللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اگرچہ اس میں گرد ڈالنے والوں نے اور دوسری کرنے والوں نے بہت کچھ کیا، ملحدین بیٹھے پڑے ہیں، قرآن و حدیث کی مختلف تشریحات کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء تعاقب کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، رہنمائی لوگوں کی کرتے ہیں، اور ہدایت کی باتیں الحمدللہ ان کو سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. اور یہ میرے پیارے دوستو، اس ملک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایسی مجالس آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. آپ جائیے دنیا میں، جب آپ ملک سے باہر نکلیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. میرے وہ دوست جو میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان سے پوچھے کہ جب میں وطن واپس آ رہا ہوتا ہوں تو میری اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر آ رہا ہوں، یہ خوشی ہوتی ہے، لیکن واللہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت، اگرچہ یہاں پر وہ آسائشیں نہیں ہیں، وہ سہولیات نہیں ہیں، امیگریشن، سامان لینا، موسم بدلتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے پیارے دوستو الحمدللہ، مجھے اس بات پر کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ تمنا نہیں کہ میں اس وطن عزیز کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر منتقل ہو جاؤں. اگرچہ وہاں مال ہے، سہولیات ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، پیشکش بھی ہے، آفر بھی ہے، ایسا نہ سمجھنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر. میرا سہراب گوٹ، یہ میری بجلی نہیں ہے. اس لیے ایک دفعہ میں سفر سے واپس آیا، اب سفر میں تو بجلی کا نہ جانے کا تصور نہیں، ماشاءاللہ ایسے تو آیا، بیٹھا بھی مجلس میں، اسی وقت پہنچا تھا، نماز کے وقت، نماز کا بیٹھا، میں نے کہا الحمدللہ میں اپنے وطن آ گیا. کیوں؟ بجلی چلی گئی تھی. میں نے کہا میرا وطن آ گیا. جیسے ایک ساتھ تین وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک مسافر جاتا، ایک آدمی نے جہاز سے بھات باہر نکالا، اس نے کہا او میرا فرانس آ گیا. کیسے پتا چلا؟ کہا وہ ایفل ٹاور ہے نا، اس سے میرا ہارٹ ٹکرایا. اچھا، اس طرح ہر ممالک کو، اس نے کہا اس میں پاکستانی ہارٹ ڈالا، جیسے ہارٹ ڈالا فوراً باہر ڈالا، بھات رکھا، فوراً اندر ہاتھ کے، اس نے کہا میرا سوڑا وطن آ گیا. میں کیسے پتا چلا؟ اس نے کسی نے میری گھڑی اتار لی. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، میرے پیارے دوستوں، لیکن میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں. اور کسی کہنے والے نے عجیب بات کی، کہہ کہ یہ اتنا عجیب ملک ہے، اس کو دنیا کے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، جس کا محاورے میں عوامی زبان میں قراش تب ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ذرا مہذب زبان میں کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس ملک کو برباد کرنے اور کھانے کی سب نے کوشش کی.
کتنی اس ملک کے پاس دولت ہے کہ 68 سال سے اس کو کھاتے آ رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی اپنی جگہ قائم ہے.
دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت سید شیخ الاسلام معظم سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے شیخ العرب والعجم حضرت نے اس ملک کو مسجد سے تشبیہ دی تھی, مسجد سے. اور حضرت کا یہ رائے تھی کہ ملک نہ بناؤ, پہلے رائے تھی کہ الگ ملک نہ بناؤ. اور حضرت کی اپنی رائے میں, حضرت کی اپنی رائے, اس کا ہم احترام کرتے ہیں, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور حضرت کی رائے کے کچھ اختلافی علمی کچھ اختلاف تھے, حضرت کا ایک اجتہاد تھا, اور میں اس پر پوری امید کرتا ہوں کہ حضرت کو اجتہاد پر اجر ملے گا. اور اس زمانے میں کہنے والوں کا یہ کہنا کہ ہمیں پاکستان کی جو تصویر نقشہ نظر آ رہا ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو اسلام اسلام ہر جگہ, ایسا نہیں ہوگا, ان کی بھی صحیح ہے بات. لیکن مجھے ایک بات بتائے, اگر کوئی آدمی شرعی پردہ کرنا چاہے اس کو کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر کوئی آدمی دین کے مطابق نکاح شادی اور دین پر عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر سود کے نظام سے بچنا چاہے وہ اس سے بھی بچ سکتا ہے. داڑھی رکھے, ٹوپی ہے, الحمدللہ دینی شیعہ شاعر اسلام دینی احکام پر وہ انفرادی طور پہ عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ ہاں اور بات ہے کہ اجتماعی میں اجتماعیت میں ذرا مشکل پیش آتی ہے, لیکن انفرادیت, لیکن الحمدللہ یہ بھی دیکھو اللہ علیہ کہنے جب پاکستان بن گیا تو حضرت نے عجیب بات فرمائی, سبحان اللہ. دیکھیں یہ حکابر کی, دیکھیں کتنی بڑی بات فرمایا کہ اس بات پر تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بناؤ یہاں نہ بناؤ, فلاں جگہ بناؤ فلاں جگہ بناؤ, لیکن جس وقت مسجد بن گئی اس وقت اس مسجد کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ حضرت سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اکابر ہیں, بلکہ ہمارے یہاں جو علماء ہیں نا اکثر شیخ الحدیث انہی کے شاگرد ہیں, یہاں پر بھی چاہے وہ سلسلہ تھانوی کے ابھی ہوں حضرت کے شاگرد ہیں. تو حضرت نے اس کی مسجد سے تعبیر کی, مسجد گویا اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لہذا واقعی دیکھا جائے تو ہر آنے والے نے کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو برباد کرنے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے پھر رخ بدلا. اور پھر اصل میں آنے والا کرنے کے بعد کیا کرتا ہے, جب اس کی شامت آتی ہے وہ مدارس اور علماء کو چھیڑتا ہے, پھر اس کی شامت آتی ہے. جب تک وہ دوسرے کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ بھی مزے اڑا رہا ہوتا ہے, لیکن جس وقت ان کمبخت مارے ملاؤں کو چھیڑتا ہے نا, تب اس بیچارے کی مصیبت آتی ہے. یہ ملا ہمارے قابو کی پتہ نہیں کیا چیز ہے, کس مٹی سے بنے ہیں. یہ خدا مسلوک کسی کے قابو نہیں آتے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالی کی طرف سے, یاد رکھو دنیا والا, ہاں وہاں ای دلک پوشان مندن, دنیا والا اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ گدڑی پوش جن کو تم کہتے ہو کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے, جن کو تم کہتے ہو یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں, جو رجت پسند ہیں دقیانوس ہیں, لیکن اتنا بات یاد رکھنا دنیا والوں یہ میرے ہیں, منن یہ میرے ہیں, تم ان کو کچھ کہتے رہو. لہذا جب تک تم اپنا کام کرو تو تمہیں کچھ نہیں, لیکن جہاں تم نے ان کی طرف نگاہ ٹیڑی کی, جہاں تم نے ان کو ٹیڑی نگاہ سے دیکھا, تو ہماری پاکستان کی تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے ان اللہ والوں پر, ان خدا مست لوگوں پر جب انگلی اٹھانے کی کوشش, ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ اینٹ سے اینٹ میرے شیخ کا جملہ ہے, حضرت نے کہیں اور کے لیے فرمایا تھا لیکن میں یہاں اس کو فٹ کر رہا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مدارس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی, اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اینٹ پہ اینٹ چڑھا دی. اس کی وجہ کیا ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, میں علماء کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم بہت کمزور ہیں, हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि हम अल्लाह से रो सकते हैं। बस हमारा दिल टूटेगा, हमें तकलीफ होगी, हमारा दिल दुखेगा, हमारी दीनी मेहनत और दीनी चमन को जब तुम उजाड़ने के लिए तुम अपनी ताकतों को, तुम अपने असबाब को, तुम अपनी जबानों को, तुम अपने मीडिया को इस्तेमाल करोगे, हमारा दिल दुखेगा। हमारे पास सिर्फ कोई चारा नहीं है, कोई हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह से फरियाद करेंगे कि अल्लाह ये दीन तेरा है, तू ही इसको बचा सकता है। अगर तुझे ये मंजूर है कि अपने दीन को पाकिस्तान में तुझे चलाना है, इन खुदा मस लोग, ये बोरिया नशीन जो कि वसाइल और आमदन और असबाब के बावजूद तेरे काल अल्लाह और काल रसूल में लगे हैं, तेरे नबी के दीन की हिफाजत कर रहे हैं, तेरे नबी को दीन को उम्मत तक पहुंचा रहे हैं, वो फिक्र वो दीनी तालीमात के लिए के बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं, और अपने अमल के चराग से इल्म को रोशन किए हुए इखलास की वजह से या अल्लाह ये रात की तन्हाइयों में तेरे सामने रोते हैं। बस तू उन्हीं आंसुओं की लाज अल्लाह ताला ने हमेशा से रखी है, और उन्हीं आंसुओं की लाज अल्लाह आइंदा भी रखेगा। कुछ ताकत नहीं है, मैं वल्लाह इस बात का मैं इकरार करता हूं कि कोई मौलवी जोश खिताब में कुछ कह दे कि हम तुम्हें ललकारते हैं, हम तुम्हारा यह कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन अगर वो ललकारता है तो याद रखना हम वो लोमड़ी है कि जिसकी पीठ पर शेर का हाथ है। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस लोमड़ी की पीठ पर रूबा के हस्तूरा शेर पुस्त, कि जिस लोमड़ी की पीठ पर शेर का हाथ हो, कल्लाए पलंगरा बिश्कनत बमुश्त, वो एक घूसे में एक थप्पड़ में जो है वो चीतों का कल्ला फाड़ देगी। अगर वो मुल्ला ललकारता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा होता है कि मेरा अल्लाह हमारा माला वो हमारी मदद को जरूर आएगा, चाहे वो दीन इस्लाम हो, चाहे मदारिस हो, खानकाहें हो, तबलीगी मराकिज हो, जिहाद के मराकिज हो, दीन के कोई शोबे हो, यहां तक कि मैं वल्ला मस्जिद में कसम खाकर कहता हूं कि वो अपने इस मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान के लिए जिस तरह से तड़प कर दुआ करता है, वो मुर्गियां खाकर दुआ नहीं करता, वो अपने खून, अपना खून जिगर, अपनी आंखों से खून बरसाकर इस वतन अजीज के लिए दुआ करता है। इसलिए वो फतवा देता है कि इसके एक एक इंच की जमीन की हिफाजत की खातिर से, हिफाजत की खातिर से जान देना ये शहादत है। अल्लाह हम आप ही से फरियाद की, अब पहले भी हमारे बड़ों ने की है, और वो अल्लाह वाले और वो अल्लाह वाले और उनके गुलाम आप ही से बस फरियाद करेंगे कि आपके सिवा सिवा तेरे कोई सहारा नहीं है, और सिवा तेरे कोई हमारा नहीं है, कि हमारे इस वतन अजीज की, इस मुल्क हंसने वाले जो हंसकर कहते हैं या अल्लाह अब हम किससे फरियाद करें, हमारा तो दिल यही है, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से ना भराए क्यों, हम रोएंगे हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। लिहाजा दुनिया में आने वालों की चौथी किस्म यह है मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपने तखलीक, अपने खालिक की जो मकसद तखलीक है उसको समझते हैं, और वो क्या है, क्या इबादत और बंदगी। इसी इबादत और बंदगी में अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत रखी है, और हकीकत में अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया। जब बंदे को अल्लाह की पहचान और अल्लाह ताला की मार्फत मिलती है, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो अपनी मोहब्बत की चिंगारी हमारे दिल पर रखी है, फिर वही अल्लाह की मोहब्बत की आग और शोला बनता है। यही वो वजह मारूमी फरमाते हैं, इश्क आशोला कोचू पर फरोह, ये शिश्क मोहब्बत की वो चिंगारी है, जब इन अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से बरकती है, तो फरमाते हैं हरचे जुज माशूक बाकी जुमला सोच, अपने महबूब अपने मौला के सिवा जितने ताल्लुकात मां सिवा है, गैरुल्लाह के जितने ताल्लुकात है सबको जला के खाक कर देती है। आज मुल्ला से क्यों कहते हो कि तुझे क्या हो गया कि जो तू दुनिया की परवाह नहीं करता, जरा उससे पूछो कि जंगल में एक सयाह जाता है, उसको तमाम जानवर नजर आते हैं, लेकिन एक शेर उसको देख रहा है, उसकी निगाह शेर पर है और शेर उसको देख रहा है, उस सयाह से पूछो कि तू दूसरे जानवरों को क्यों नहीं देख रहा, तो सैया ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, कहेगा शेर की अजमत और हैबत ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया कि किसी और जानवर पर मेरी निगाह नहीं उठती। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन अल्लाह वालों के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत ऐसी रच और बस गई है कि दुनिया की तरफ निगाह उठा के नहीं देखते, तो ये लोग अपनी मोहब्बत से मजबूर हैं। इनको अहमक और बेवकूफ मत समझना,
اور ان کو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی زکوۃ سے اور اپنے مال سے تم ان کو کھلاؤ گے, تم ان کو پالو گے. ان کے لیے اللہ کافی ہے, ان کے پاس حسب اللہ کے علاوہ اور حسب اللہ کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں ہے. یہ تمہاری جیب پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اور اگر یہ علماء اگر تم سے زکات کا کہہ بھی دیتے ہیں تو یاد رکھنا اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ تمہارے زکات کو کس تڑپ سے کہ اس کو صحیح مصرف پر پہنچانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کہ تم قادنی اقوام متحدہ جو کہ کافروں میں بانٹتے تم اپنی زکات کو کافروں کو دیتے پھر رہے ہو. یہ میں ابھی بتا رہا ہوں, حال کی بات. ایک صاحب آئے میرے پاس, کہا میری تو جہالت کا عالم یہ تھا کہ برسا برس سے میں ان کافروں کو زکات بانٹتا پھر رہا ہوں. میں نے کہا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا, ایک رہنمائی عطا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس نعمت اور تمام نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے اب دعا بھی کر لو کہ اللہ ہم سب پر فضل فرما دیجئے. اللہم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا, اللہم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا, اللہم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة, ولا تخزنا يوم القيامة, إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك النا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله ہم سب کو معاف فرما, يا الله ہمارے چھوٹے بڑے خطاؤں کو معاف فرما. يا الله تعالى, يا الله اپنے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, اسلامی احکامات پر عمل کی 100% توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو اسلام سے منور فرما, اور یا اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان جان مال آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے اللہ دینی خادموں کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ہمارے ملک یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کی زراعت تجارت معیشت میں برکت فرما. اس یا اللہ غیر اسلامی احکامات کو یہاں سے ختم فرما. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے افسرانوں کو ایمان کامل عطا فرما. یا اللہ مخلوق کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. یا اللہ ایمانی کمزوروں کو ایمان قوت اور توانائیوں سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ اسلامی احکامات اور عبادات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے جو برادر اسلامی ہیں جو دوسرے ممالک میں رہنے والے ہیں,
یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے، یا اللہ ہمارے ان کے دین کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی ہمارے ملک کو، اسلامی ممالک کو ترقی عطا فرما، یا اللہ کافروں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجئے، دشمنوں کے دان و تشریح سے بچائیے، اور یا اللہ تعالی ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی ایک ایک انچ کی زمین کی حفاظت فرما. اللہم دمر دیارہم ومزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم. یا اللہ تعالی جو اہل شر، اہل فتنہ، حسد کرنے والے دشمن، اسلام کو نقصان پہنچانے والے، چاہے وہ ہمارے اپنوں میں سے ہیں، ہمارے ساتھ کہنے والوں میں سے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کی ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ذلیل و خوار فرما، آسمان سے ان پر آگ کی بارش فرما، زمین کو حکم دے کہ ان کو نگل جائے، یا اللہ ان کی صورتوں کو مسخ فرما، ان کو یا اللہ تعالی تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا اور خوار فرما. یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مکارے کس کی حفاظت فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، اہل دین کو، اہل ایمان کو اخلاص عطا فرما، ہماری ایمانی کمزوریوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اس ملک کو سلامت فرما، یہاں کی ایٹمی قوت کو، ان کی حفاظت کرنے والوں کو سلامت رکھیے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، یا اللہ تعالی جو ظاہر ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، سب کے اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجیے، اس ملک میں اتحاد قائم فرما، اور یا اللہ غیروں کی نظر سے اس کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك ملیک مقتدر. اللهم انك ملیک مقتدر. اللهم يا ذا الجلال والاکرام. اللهم يا ذا الجلال والاکرام. ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وانصرنا على من بغى علينا. واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي الامي. صلى الله على النبي الامي. صلى الله على النبي الامي. برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.